الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور ہدایت، مقام نبوت، سیرت النبی اور حدیث. اس حوالے سے انشاءاللہ عزوجل مفتی صاحب سے کچھ یونیک سوالات کرنے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں سوالات اکثر گردش کر رہے ہوتے ہیں. حدیث کیا ہے، اور حدیث کے حوالے سے کیا صحابہ کرام کے دور میں بھی احادیث کا یوں ہی اہتمام کیا جاتا تھا؟ اس طرح کے کئی ایک اور بھی سوالات ہوں گے جو ہم مفتی صاحب سے کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ محقق اہل سنت، استاذ العلماء، مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ ہیں. انشاءاللہ عزوجل مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے اور مفتی صاحب سے سوالات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟
الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟
اللہ رسول کا کرم، الحمدللہ علی احسانی. اللہ پاک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم فرمائے. مفتی صاحب، نئی قسط کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہے. دین اسلام کے حوالے سے ایک سوال کرنا ہے آپ سے کہ دین اسلام کے بنیادی ماخذ کیا ہیں؟
دیکھیے، پبلک کو کنفیوژن نہ ہو، تھوڑا میں سوال کی وضاحت کر دیتا ہوں. ایک تو دین کے بنیادی ارکان،
ارکان جی،
دین کی تعلیمات
جی.
ارکان سے مراد ہے کہ دین کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں.
صحیح.
عقیدہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، اللہ کی راہ میں قتال، ارکان اسلام جسے کہا جاتا ہے. آپ کا سوال تعلیمات اور ارکان کے متعلق نہیں
جی،
بلکہ ماخذ کے متعلق،
ماخذ کے بارے میں.
یعنی کسی چیز کو جب دین کہا جائے گا
جی،
تو کس بنیاد پر کہا جائے گا
جی؟
یعنی دین کا عقیدہ یا دین کی تعلیم اگر کہا جائے گا تو
جی،
کس بنیاد پر کہا جائے گا
جی؟
دیکھیے، دین کے جو ماخذ ہیں وہ چار ہیں.
چار ہیں.
پہلا ماخذ ہے قرآن پاک
جی، یعنی ہم جن سے دین لیتے ہیں،
جن سے دین لیتے ہیں
جی.
قرآن پاک بنیاد ہے.
صحیح.
نماز کی اگر فرضیت ہے، رکوع کی اگر فرضیت ہے،
صحیح،
نماز میں رکوع فرض ہے یا قیام فرض ہے یا سجدہ فرض ہے، تو اس کا ماخذ قرآن ہے.
بالکل.
بہت سارے مسائل وہ ہیں جو براہ راست قرآن پاک سے ثابت ہیں.
صحیح.
بہت سارے مسائل وہ ہیں جو براہ راست قرآن پاک سے ثابت ہیں.
صحیح.
دوسرا ماخذ ہے حدیث مبارکہ.
صحیح.
یعنی مسائل کا، اعتقادیات کا ایک بہت بڑا ماخذ اور ایک بہت بڑی تعداد، اور فگر کے اعتبار سے ایک بہت بڑی تعداد مسائل کی
جی
اور چیزوں کی وہ ہے کہ جس کا ماخذ حدیث رسول ہے
صلی اللہ علیہ وسلم.
بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں براہ راست نہ قرآن پاک میں ملتی ہیں
جی
نہ احادیث میں ملتی ہیں.
کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بعض چیزیں قرآن پاک میں بھی اور حدیث پاک میں نہیں ملتی.
ہمیشہ کے لیے یہ معاملہ رہے گا
جی.
نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. مطلب پہلا دور تھا حضرت صحابہ کرام علیہ مردوان کا.
صحیح.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو مجلد شکل میں ایک ساتھ جمع کر دیا.
صحیح.
یعنی پہلے تو آیات، کچھ آیات کہاں لکھی ہوئی تھیں، کچھ صورتیں کہاں لکھی ہوئی تھیں، موجود تھی، لکھی ہوئی تھیں،
مختلف جگہوں پر تھی،
اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہوا تھا
جی.
لیکن جب مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ ہوتی ہے اور بہت بڑی تعداد میں وفات صحابہ شہید ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ اس کو ایک ہی جلد میں ہونا چاہیے
جی.
تمام صحابہ کرام علی مردوان موجود تھے، کسی کا اس پر اختلاف نہیں ہوا.
صحیح.
تو جو تیسری دلیل ہے وہ ہے اجماع.
اجماع
یعنی امت کا اجماع ہونا، یا اجماع کی جو تعریف کی گئی ہے اس کے مطابق ان افراد کا اجماع پایا جانا کہ جن کا اجماع معتبر ہے، تمام صحابہ موجود ہیں، کسی نے اس بات سے اختلاف نہیں کیا.
صحیح.
قرآن پاک پر اعراب لگائے گئے، کسی نے اختلاف نہیں کیا
جی
کہ اعراب کیوں لگائے جا رہے ہیں
جی.
یہ اجماع سے اخذ ہونے والی صورت ہے
جی،
کہ تمام کے تمام صحابہ ان کا اتفاق ہے، تابعین
جی،
تابعین ان کا اتفاق ہے
جی،
اور ایک یکجا ہیں ایک فعل پر کہ ٹھیک ہے، یہ دین ہے، یہ دین سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے
جی.
اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مخالف کوئی چیز نہیں ہے.
جی
تو اجماع ایک حجت ہے, دلیل شرعی ہے, دین کا ایک ماخذ ہے.
جی
کچھ پوچھ رہے تھے آپ.
میں بس یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اجماع تھوڑا آسان لفظوں میں اگر ہمیں پتہ چل جائے, وہ متفق ہونا, یعنی جس پہ صحابہ اکرام ایک بات پہ متفق ہو جائیں.
جی ہاں, صحابہ اکرام کا اتفاق ہو, تابعین کا اتفاق ہو. جمع سے سمجھ لیں آپ نکلا ہے اجماع.
جی
ٹھیک ہے,
جمع ہونا متفق,
مطلب ایک میں نے عوامی معنی بیان کیا ہے.
جی
چوتھا جو ماخذ ہے وہ ہے قیاس.
قیاس,
اب قرآن پاک نے شراب کو حرام قرار دیا.
جی
لیکن وہاں لفظ خمر کا استعمال ہوتا ہے, انما الخمر والمیسر, یعنی لفظ خمر فرمایا گیا.
جی
تو قرآن پاک نے خمر کو ناپاک قرار دیا, خمر کی حرمت بیان کی. عربی زبان میں انگور کی شراب کو خمر کہتے ہیں.
خمر,
اب جو شراب انگور سے نہ بنی اس کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے,
قرآن پاک تو صرف خمر آیا,
خمر آیا ہے.
جی
تو علماء نے خمر کی علت کو تلاش کیا.
جی
وجہ کو تلاش کیا کہ کیوں جو ہے وہ شراب حرام کی گئی ہے, خمر کیوں حرام کیا گیا ہے.
جی
تو وجہ سامنے آتی ہے نشے کا پایا جانا,
نشہ.
اب کسی بھی چیز سے نشہ آتا ہو,
جی
یعنی بعض چیزیں تو وہ ہیں, خود احادیث مبارکہ میں جن کا بیان کر دیا گیا.
جی
مطلب انگور کے علاوہ کچھ قسمیں ایسی ہیں احادیث مبارکہ میں ان کی حرمت بیان کر دی گئی.
صحیح,
لیکن قیامت تک کے لیے افیوم جو ہے اس کا ثبوت ہمیں قرآن حدیث میں تو نہیں ملتا.
نہیں ملتا.
چرس جو ہے اس کا ثبوت قرآن حدیث میں تو نہیں ملتا. ہیرون ہے, آج کل آئس آ گئی ہے, اور چیزیں آ گئی ہیں. تو ائمہ مجتہدین نے اس حکم کی علت کو تلاش کیا, اسے جانچا, اسے معیار قرار دیا کہ جناب اصل معیار ہے نشہ.
نشہ
جس چیز میں بھی نشہ ہوگا اسے حرام قرار دیا جائے گا.
جی
ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ قیاس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو, حدیث میں نہ ہو, اجماع میں نہ ہو. تو قیاس جو ہے حدیث کے مقابلے میں کسی چیز کا نام نہیں ہے.
جی
قرآن کے مقابلے میں کسی چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ تو چوتھا درجہ ہے.
چوتھا درجہ.
تو یوں قیاس خود ایک ماخذ ہے, لیکن ہر آدمی قیاس نہیں کر سکتا,
ہر بندہ نہیں کر سکتا.
قیاس کرنا کام ہے ائمہ مجتہدین کا. اب دیکھ لیں آپ, امام اعظم ابو حنیفہ نے ہزارہ مسائل کا استخراج قرآن پاک سے, احادیث سے کیا ہے.
صحیح,
ہزارہ مسائل کا استخراج کیا ہے.
جی
اور امام شافعی ہیں, امام مالک ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, یہ حضرات قدسیہ مجتہدین ہیں, درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے ہیں. اور بھی ہیں, امام سوری ہیں, امام اوزائی ہیں, خود امام بخاری کے متعلق کہا گیا. لیکن ان کا اجتہاد تو تھا, لیکن ان کا مذہب آگے نہیں بڑھا, ان کے فالوور
آگے
نہیں تھے. جی اور ان کا مذہب آگے نہیں بڑھا اس اعتبار سے. ان کی جو آرا تھی وہ تو آج تک پائی جاتی ہیں.
جی
آرا تو آج تک پائی جاتی ہیں. جی مطلب کہ آپ مصنف ابن شہبہ پڑھ لیں,
جی
مصنف عبدالرزاق پڑھ لیں, تو وہ آرا نکل کرتے ہیں کہ صحابہ کی آرا ہیں, تابعین کی آرا ہیں, اور فقہ کرام جو ہیں وہ پھر ائمہ مجتہدین کی آرا نکل کرتے ہیں.
جی
کہ فلاں 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 ائمہ کی آرا ہیں. آرا تو ان کی موجود ہیں آج بھی.
جی
لیکن یہ جو چار امام تھے ان کی آرا بھی آگے بڑھی اور ان کے فالوور بھی آگے بڑھے اور ان کا مذہب پھیلا.
جی
یعنی کہ فقہ حنفی کا کو فالو کرنے والے, فقہ شافی کو فالو کرنے والے, فقہ مالکی کو فالو کرنے والے, فقہ حنبلی کو فالو کرنے والے.
جی
آج بھی پائے جاتے ہیں.
ماشاءاللہ مفتی صاحب, آپ نے جو دین اسلام کے بنیادی ماخذ ہیں قرآن, حدیث, اجماع, قیاس, اس کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے رہنمائی فرمائی ہے. ہمارے جو پہلے پروگرامز تھے ان میں ہم نے قرآن پاک کے حوالے سے سوالات آپ سے کیے, ماشاءاللہ آپ نے اس میں بھی ہمیں سیر حاصل جوابات ارشاد فرمائے ہیں. میرا یہ دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے حدیث کے حوالے سے سوال کیا جائے. مدنی چینل کے ناظرین کے ذہنوں میں بھی سوالات ہوں گے کہ حدیث کیا ہے, اس کی تدوین کیا ہے, اس کے رجال کیا ہوتے ہیں, اسے جو مجلد صورت جو اختیار کی گئی, کتابی شکل جو اسے دی گئی, یہ کس زمانے میں دی گئی, کیا صحابہ کرام کے دور میں بھی اسی طرح جو کتابی صورتیں تھیں ان کا کیا اہتمام کیا ہوتا تھا, اس طرح کئی ایک سوالات ہوں گے. تو میں چاہوں گا کہ پہلے تو آپ سے سوال یہ کروں کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ حدیث ہے کیا, حدیث کسے کہتے ہیں.
دیکھیے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو, آپ کے فعل کو,
جی
اور آپ کی تقریر,
قول فعل تقریر
تقریر سے مراد کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سکوت فرمایا،
خاموشی اختیار فرمایا،
مطلب اسے برقرار رکھا،
جی منع نہیں فرمایا،
منع نہیں فرمایا،
جی.
تو یہ تین احوال ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ فرمانا، عمل کرنا.
جی
ایک مثال آپ لے لیں،
جی
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو ہوتا ہے میقات سے باہر عمرہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے حدود حرم سے باہر سے عمرہ کرنا،
جی
میقات کے اندر ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیرانہ سے عمرہ فرمایا،
جی
یہ آپ کا فعل ہے.
فعل ہے بالکل.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا حجت الوداع کے موقع پر،
جی
ان کے ساتھ ایک صورتحال پیش آئی تھی،
جی
جب حج سے فارغ ہو گئیں تو فرمایا اس مقام پر جا کر احرام کی نیت کر کے آ جاؤ. تنیم کے مقام پر
جی
آپ کو بھیجا گیا.
صحیح.
یہ آپ کا قول ہے، آپ نے احرام باندھا جیرانہ سے،
جی
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا،
حکم فرمایا
اس جگہ سے احرام باندھو.
جی
علماء نے لکھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول فعل پر راجے ہے. افضل یہ ہے کہ جو آپ کا قول تھا یعنی تنیم سے عمرے کا احرام باندھنا،
جی
یہ بمقابلہ جیرانہ کے افضل ہوگا. وہاں صرف فعل ہے اور یہاں قول ہے،
حکم ہے، ارشاد فرمایا.
اور ایک ہے تقریر.
جی
یہ تین چیزیں جو ہیں نبی مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت کی جائے گی کسی چیز کی،
جی
تین طرح کی صورتیں پائی جائیں تو اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جائز ہوگا، اور اسی کا نام حدیث ہے. اب صحابی رسول کوئی بات ارشاد فرمائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق،
جی
لیکن وہ جو روایت ہے وہ صحابی پر ختم ہو جائے،
صحیح،
آگے صحابی حضور تک جو ہے وہ اظہار نسبت نہ کرے،
جی
ایسی حدیث کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے.
حدیث مرسل
یہ بھی حدیث ہی کہلائے گی.
صحیح.
یہی معاملہ تابعی کے حوالے سے.
جی
تو یوں حدیث رسول کی تین قسمیں بنتی ہے جسے حدیث کہا جاتا ہے.
صحیح. ماشاءاللہ استاد صاحب، آپ نے قول اور فعل کی مثال بھی عطا فرما دی ہے، تو حدیث تقریری جو ہے اس کی بھی اگر کوئی مثال ہو تو ہمارے ویورز کو کافی آسانی ہو جائے گی.
دیکھیے ایک تو ہے مکی زندگی،
جی
اور ایک ہے مدنی زندگی.
صحیح.
خاص طور پر جو مدنی زندگی ہے،
جی
یہاں جو ہے وہ اجتماعی سکوت اور انفرادی سکوت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اجتماعی سے مراد یہ ہے کہ ریاست قائم ہو چکی تھی،
جی
جو بھی لوگ مدینہ منورہ میں تابع ہو کر رہ رہے تھے،
جی
ان کے لیے شریعت کے احکامات تھے.
صحیح.
ایک کام وہ تھا جو لوگ کر رہے تھے، انہیں ان سے روکا نہیں گیا.
صحیح.
مثال کے طور پر لوگ شراب پی رہے تھے ایک زمانے تک،
جی
انہیں اس سے روکا نہیں گیا.
صحیح.
تو اس وقت تک ان کے لیے وہ چیز حلال تھی،
جی
حرام نہیں ہوئی تھی. یہ تو ہے اجتماعی سکوت کی بات ہے.
جی
اس کی ایک اور مثال حدیث تقریری تو خیر نہیں بنے گی، وہ جیسا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں عقد سلم کیا کرتے تھے. خرید و فروخت کی ایک صورت ہے.
جی
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اس چیز سے منع نہیں فرمایا.
عقد سلم سے،
ٹھیک ہے، منع نہیں فرمایا.
جی
ایک اعتبار سے مثال بن بھی سکتی ہے.
جی
حالانکہ اس کے مقابل میں عقد سلم کا جو طریقہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مال آپ ایڈوانس میں خرید لیتے ہیں، یعنی مال موجود نہیں ہے، فیوچر ٹریڈنگ کی ایک صورت ہے، خرید لیتے ہیں، کچھ شرائط ہیں اس کی. حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ لا تبع مال عندک، جو چیز تیرے پاس نہیں ہے اسے نہ بیچ. لیکن جو سلم کا طریقہ ہے، چونکہ اہل مدینہ کی عادت میں یہ بات شامل تھی، وہ یہ طریقہ اپنایا کرتے تھے، مال موجود نہیں ہوتا تھا ان کی ملکیت میں، پھر بھی وہ مال خرید لیا کرتے تھے یا بیچ دیا کرتے تھے، آپ نے اس کو باقی رکھا. اچھا ایک تو ہے اجتماعی صورتحال اور ایک ہے انفرادی صورتحال. کسی ایک شخص نے عمل کیا یا کسی ایک گروہ نے عمل کیا،
جی
تو وہاں آپ نے سکوت فرمایا. جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے بعد کچھ صحابہ کو کہا گیا کہ تم نے بنی قریظہ میں جا کر نماز پڑھنی ہے عصر کی.
صحیح.
اب وہ چلے غزوہ خندق اور وہاں کا فاصلہ کافی ہے،
جی
میں سمجھتا ہوں کوئی 8-10 کلومیٹر تو ہوگا کم از کم. اب راستے میں ایسا وقت آ گیا کہ سورج غروب ہو جائے گا اگر نماز نہ پڑھی تو، یہ وقت چلا جائے گا عصر کا. تو صحابہ اکرام کے دو گروہ بن گئے. بعض نے کہا کہ ہمیں حضور نے حکم دیا ہے کہ بنی قریظہ میں جا کر نماز پڑھنی،
جی
ہم تو وہیں جا کر نماز پڑھیں گے ورنہ ہم نافرمان ٹھہریں گے. کچھ نے کہا کہ اصل مقصد یہ تھا کہ ہم جلدی جائیں،
جی
اور جلدی پہنچے اور وہاں عصر کے وقت میں ہم پہنچ جائیں.
جی
یہ مراد نہیں تھی کہ نماز راستے میں اگر قضا ہو رہی ہے تو وہ قضا کر دیں. انہوں نے نماز راستے میں پڑھی، دوسرے گروہ نے وہاں نماز نہیں پڑھی.
صحیح.
انہوں نے جو نماز ہے وہ بنی قریظہ ہی میں جا کر پڑھی.
صحیح.
جب یہ دونوں گروہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا اپنا واقعہ بیان فرمایا، تو آپ نے کسی کے متعلق یہ نہ فرمایا کہ تم نے جو ہے وہ غلط عمل کیا.
دونوں کی تائید ہوگی.
دونوں کی تائید ہوگی. اچھا یہ میں نے کچھ بزرگوں کی کتاب سے پڑھ کر بیان کیا ہے، یعنی دیکھ کر. عین ممکن ہے کہ کچھ ایسی روایات ہوں جدا گانا جس میں صراحت بھی موجود ہو،
جی
تو پھر وہ تقریری نہیں رہے گی، وہ قولی ہو جائے گی.
صحیح.
حدیث پاک. لیکن میں نے ایک مثال بیان کی ہے. یہ جو حدیث ہے، یعنی کہ آئمہ کے چار مذاہب کیوں بنے، یہ اس کی بھی دلیل ہے کہ اجتہاد جو نا اجتہاد کہ حضور کا فرمان تو موجود ہے لیکن اس کی جو ہے انٹرپریٹیشن وہ کیا ہے، تشریح کیا ہے. تو یوں تشریح میں اختلاف ہوتا ہے بعض اوقات،
جی
اور دونوں فریقین یا جو بھی ائمہ مجتہدین ہیں سارے حق پر ہیں.
مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ ایسے لوگوں کے بارے میں؟ کچھ لوگ ہیں کہ جو حدیث پاک کے منکر ہیں، حدیث پاک کو حجت نہیں مانتے. ان لوگوں کی طرف سے ایک اعتراض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو حدیث پاک لکھنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، لہذا حدیث تو پھر حجت ہی نہیں، صرف قرآن حجت ہے. کیا فرماتے ہیں آپ ایسوں کے بارے میں؟
دیکھیے اب تک جو ہے وہ دو طرح کے لوگ سامنے آئے ہیں.
جی
ماضی قریب میں ایک بہت ہی محدود فکر رکھنے والے لوگ گزرے، بہت قلیل، بہت ہی قلیل
تھوڑے.
وہ اصلاً حجت ہی نہیں مانتے تھے حدیث کو، یعنی جو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں،
جی
کہتے تھے نہیں یہ تو لکھے ہی نہیں گئے، بس یہ تو بعض لوگوں نے بس من گھڑت چیزیں ڈال دی ہیں. اس کے بعد ایک فکر پیدا ہوئی جس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں،
جی
کہ نہیں یہ حدیثیں تو لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے، بڑی پرکھی گئی ہیں، علم الرجال ایک بہت بڑی خدمت ہے، افراد کو پرکھنا، جانچنا، چھانٹنا،
جی
بہت بڑی خدمت ہے،
جی
لیکن حدیث جو نا وہ حجت نہیں ہے.
پھر بھی حجت نہیں ہے.
پھر بھی حجت نہیں ہے. اچھا اب دو طرح کے ان کے اعتراضات ہیں،
جی
یا دو طرح کی ان کی بنیادیں، ان کے فکر کی دو بنیادیں. ایک تو یہ جو آپ نے سوال کیا، یہ
جی
کہ عہد صحابہ میں اس کو لکھنے کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہوتا تھا.
جی
اگر حجت ہوتی حدیث تو جس طرح قرآن لکھا گیا،
جی
قرآن یاد کیا گیا، قرآن جو ہے وہ آگے منتقل کرنے کا اہتمام کیا گیا،
جی
ایک نے دوسرے کو سنایا، نمازوں میں پڑھا گیا، الفاظ پیدا ہوئے، تو وہ یہ کہتے ہیں، مغالطہ ڈالتے ہیں کہ حدیث کے تعلق سے اس طرح کی باتیں تو ہیں ہی نہیں. یہ ان کی باتیں ساری غلط ہیں.
صحیح.
صحابہ کے زمانے میں حدیث لکھی بھی گئی،
اچھا
یاد کرنے کا اہتمام بھی کیا گیا، خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث یاد کرنے والے کو خوشخبری عطا فرمائی، بشارت عطا فرمائی، فضیلت بیان فرمائی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو آگے پہنچانے کا حکم ارشاد فرمایا.
سبحان اللہ.
میں اس کی چھوٹی سی مثال عرض کروں. کوئی بھی انکار نہیں کرتا
جی
کہ جناب حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا،
جی
اور وہ جو خطبہ ہے وہ حقوق انسانیت کا پہلا چارٹر تھا، وہ جو خطبہ ہے اس کے اندر یہ فرامین تھے، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات تھے، اور یہ آپ نے چیزوں کا بیان کیا. اگر روایت آگے نہ بڑھتی،
جی
روایت
منتقل نہ ہوتی،
یاد نہ کیا جاتا، لکھا نہ جاتا، تو یہ سب باتیں ہم تک کس طرح پہنچتی؟
جی
ممکن ہی نہیں تھا،
ممکن ہی نہیں تھا.
جو ہم تک پہنچی ہیں، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ جناب ایسا کچھ خطبہ تھا ہی نہیں. جو یہ طبقہ ہے نا، جو آج کا طبقہ ہے، معاصر طبقہ ہے، عصر حاضر کا طبقہ ہے،
جی
یہ تو اس کا بھی یہ بھی انکار نہیں کرتا. اس کا
یہ بھی مانتے ہیں،
یہ بھی مانتے ہیں.
جی
ٹھیک ہے. اب ہم تفسیر کے ساتھ تھوڑا جائزہ لیتے ہیں.
جی
تو ہم نے ایک اجمالی جواب دیا،
جی،
کہ یہ جو باتیں ہیں جن کو بنیاد بنا کر اعتراضات کیا گیا ہے، یہ بنیاد ہی غلط ہے،
بنیاد ہی غلط ہے.
ٹھیک ہے بھائی، کہتے ہیں جی تم تو حضور کو بشر نہیں مانتے، بشر نہ ماننا کفر ہے. دیکھیے ایک بڑا ہی بوگس طرز عمل ہے یہ،
جی،
کہ ایک جھوٹ پر بنیاد رکھی جائے کسی چیز کی اور پھر اس کی تفریحات جاری کی جائیں. یہ کہا گیا نا کہ جو آپ نے سوال پوچھا،
جی،
کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ لکھنے کا تو اہتمام ہی نہیں کرتے تھے،
جی،
لکھنے کا تو جو نا وہ کوئی حکم ہی نہیں دیا گیا.
جی
یہ دعویٰ ہی غلط ہے،
دعویٰ ہی غلط ہے.
تو اس کے سارے نتائج بھی غلط ہو جائیں گے.
جی
قرآن نے نماز پڑھنے کا کہا،
جی
نماز کا طریقہ پوچھا نا ہم تک،
بے شک،
کیسے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، ٹھیک ہے،
جی
تکبیر تحریمہ میں، قیام میں ہاتھ کہاں رکھنے ہیں،
جی
رکوع کیسے کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے،
جی
سجدے میں کیا پڑھنا ہے، قرآن میں صورتیں کس طرح پڑھنی ہیں، رکعت کتنی ہیں، زکوٰۃ کے متعلق، حج سے متعلق، ارکان اسلام سے متعلق، بنیادی چیزوں کے متعلق، جو اسلام ایک پورا شعبہ حیات ہے، یعنی شعبہ حیات کی رہنمائی کرتا ہے، کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں رہنمائی نہ کرتا ہو،
بے شک.
تو وہ جو ساری چیزیں جس پر ایک مسلمان عمل کرتا ہے،
جی
کہاں سے پہنچا ہے؟
بے شک
احادیث کے ذریعے تو پہنچا ہے، قرآن پاک میں تو ان کی تفصیل موجود نہیں ہے.
بالکل.
ویحل لہم الطیبات، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں. ویحرم علیہم الخبائث،
جی
کہ جو خبیث چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، انہیں حرام قرار دیتے ہیں.
حرام قرار،
قرآن پاک نے تو صرف چند چیزوں کا کھانا حرام قرار دیا ہے، دم مسفوق،
جی
مردار، اور کچھ چیزیں ہیں،
جی
یہ جو کتا ہے، یہ جو بندر ہے،
جی
یہ حرام ہے، یہ جو چیل کوے ہیں، یہ حرام ہے. کس نے حرام قرار دیے؟ پھر قرآن نے تو حرام قرار نہیں دیے،
قرآن نے تو نہیں قرار دیے.
ٹھیک ہے
جی،
احادیث نے ہی قرار دیے نا حرام.
صحیح.
احادیث نے جو اصول بیان کیے، یا احادیث نے جن چیزوں کی صراحت بیان کی،
جی
اسی سے یہ حرمت بیان ہوئی ہے نا.
جی
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ حقائق کے بھی مطابق نہیں ہے.
بالکل.
حقائق یہ ہیں کہ دین کا غالب حصہ ہمیں احادیث کے ذریعے پہنچا ہے.
بے شک.
یہ حقائق ہیں.
بالکل.
ہم اس پر عمل کرتے ہیں.
بالکل.
ہم اسے مانتے ہیں، ہماری زندگی کا صبح و شام کا حصہ ہے.
جی
تو پھر کنفیوژن کیوں پھیلائی جاتی ہے کہ جناب حدیث سے تو آگے بڑھے ہی نہیں ہے.
اللہ،
تو بڑھی نہ ہوتی تو ہم نہ نماز پڑھ سکتے ہیں،
نماز کیسے
نہ
پڑھ
روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ جو ہے کوئی اور کام کر سکتے ہیں.
بالکل.
یہ تو تھا ایک ان کا جو دعویٰ تھا، اس پر نقص اور اس کا تسلیم نہ کیا جانا.
جی
اب ہے حقائق.
حقائق کیا ہے؟
حقائق کیا ہے؟
جی
جو ہم نے کہا کہ یہ دعویٰ غلط ہے، بھائی کن دلائل کی بنیاد پر غلط ہے؟
جی
کن حقائق کی بنیاد پر غلط ہے؟ تھوڑا سا کلام تفصیلی ہوگا، لیکن جائزہ لینا ضروری ہے.
بالکل.
جب تک ہمارے اندر نالج نہیں ہوگا، حقائق کا پتہ نہیں ہوگا، تو کوئی بھی آ کر کہہ سکتا ہے رات ہے یا دن ہے، ہم تھوڑی مان لیں گے. اس نے رات کہہ دیا تو ہم نے رات قرار دے دیا، دن کہہ دیا تو دن قرار دے دیا. ہم دیکھیں گے حقائق کیا ہے.
حقائق کیا ہے؟ بالکل.
ٹھیک ہے، سورج نکلا ہوا ہے تو ہم کیسے کہیں گے کہ رات ہے؟
بالکل.
اندھیرا چھا گیا ہے، ہم کیسے کہیں گے کہ دن ہے؟
جی
تو حقائق جب سامنے ہوتے ہیں تو بندہ کسی گمراہ کرنے والے کی گمراہی کا شکار نہیں ہوتا.
بالکل.
کسی کے بہکاوے کا شکار نہیں ہوتا، کسی کے فریب کا شکار نہیں ہوتا. آئیے ہم حقائق کی طرف چلتے ہیں.
جی
دیکھیے، سب سے پہلے تو مقام نبوت کو سامنے رکھنا ہوگا. کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے،
جی
وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب آپ فرما دیجیے،
جی
ان کنتم تحبون اللہ،
اللہ اکبر.
اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو
جی
یا کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، آپ فرما دیجئے فتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو. قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، اے محبوب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے،
سبحان اللہ،
پسندیدہ بنا لیتا ہے.
سبحان اللہ.
اللہ کی اطاعت اپنی جگہ پر،
جی،
لیکن اطاعت اور اتباع میں فرق ہے.
صحیح.
اتباع کہتے ہیں نقل کرنا،
اتباع نقل کرنا، پیروی.
جس طریقے سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام عمل کیا کرتے تھے، جس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، صحابہ نے اس طریقے سے نماز پڑھی، جس طریقے سے آپ نے افعال انجام دیے، صحابہ اکرام علی مردوان نے ویسے افعال انجام دیے. یہ ہے اتباع کرنا، نقل کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، یہ اتباع کہلاتا ہے. تو قرآن پاک نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے.
جی.
کیا یہ حکم صحابہ اکرام کے ساتھ خاص ہے کہ وہ جس طرح حضور کو کرتا دیکھ رہے ہیں
جی
اسی طرح کریں، یا پوری امت کے لیے حکم ہے؟ اگر پوری امت کے لیے ہے اور ایسا ہی ہے،
ایسا ہی ہے،
تو پھر پوری امت کس طرح اتباع کرے گی جب انہیں پتہ ہی نہیں ہے،
پتہ ہی نہیں ہے
کہ حضور نے کیا کیا،
جی،
کیسے نماز پڑھی، کیسے نکاح فرمایا، طلاق سے متعلق کیا احکامات دیے،
جی،
خلا سے متعلق کیا احکامات دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو نماز کا مفسد قرار دیا کہ یہ چیزیں اگر پائی جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا مفسد کن چیزوں کو قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کس چیز کو قرار دیا.
جی
قرآن نے سود سے بچنے کا حکم دیا ہے نا،
بالکل،
اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا ہے.
جی
سود کی ماہیت کیا ہے، کن خرید و فروخت کی صورتوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. آپ کی اتباع تو اسی صورت میں کر سکتے ہیں نا کہ جب آپ کا پیغام، آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کا فعل امت تک پہنچتا رہے.
جی
اور یہ پہنچنے کا ذریعہ ہے احادیث مبارکہ.
جی
ورنہ تو اتباع کا مفہوم ہی نہیں پایا جائے گا،
بالکل
اتباع کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز کا حکم کرے کہ جس پر عمل کرنا ممکن ہی نہ ہو؟ ایک حکیم سے ایسا حکم متصور نہیں
ہے.
اندھے کو کبھی نہیں کہا جائے گا کہ بدنگاہی نہ کرو، تو وہ تو اندھا ہے، بدنگاہی کرنے پر
قادر
ہی نہیں ہے. تو جو محال ہے اس کا حکم نہیں کیا جاتا،
بالکل
ممکنات کے متعلق حکم دیا جاتا ہے.
جی
یہ دعویٰ تو یہیں سے ٹوٹ جاتا ہے،
بالکل،
کہ اتباع کا حکم ہی مفقود ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے تو شرط قرار دیا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے.
واہ.
اور اتباع آپ کے قول، فعل، تقریر سے واضح ہوگی.
صحیح.
آپ کے احوال جاننے سے واضح ہوگی.
جی.
اسوہ حسنہ جاننے سے واضح ہوگی.
جی.
اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا بھی تو کہا نا قرآن نے.
جی.
تو اسوہ حسنہ کی خبر کیسے ہم تک پہنچے گی؟ احادیث کے ذریعے پہنچے گی. تو جو لوگ اصلاً انکار کرتے ہیں، یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس قرآن اور سنت، سنت سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں، ٹھیک ہے،
جی،
اور حضور کی نہ سنت، نہ اتباع، نہ پیروی ضروری نہیں، یہ دین ہی نہیں،
معاذ اللہ،
تو ان کا جو موقف ہے قرآن پاک کی درجنوں آیتوں سے مردود ہو رہا ہے،
بالکل
رد ہو رہا ہے. تو یہ موقف ہی غلط ہے،
بالکل.
اور حیرت اس بات کی ہے کہ کچھ لوگ صرف حملے کرنا جانتے ہیں.
کام ہی ان کا یہ ہے حملہ کرنا،
مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. لوگوں کو کبھی بھی سٹیج سے یہ نہیں کہتے، یا اپنے پروگرام سے نہیں کہتے، یا ٹی وی سے نہیں کہتے کہ ہم حدیث رسول کو دین کی بنیاد نہیں مانتے.
حربے
اگر لوگ یہ سن لیں ان کی زبان سے،
جی،
کہ ان کا مذہب اور موقف اور فکر یہ ہے کہ یہ حدیث کو دین ہی نہیں مانتے،
جی،
تو لوگ تو ان کی ایک بات بھی نہ سنیں.
ایسے ہی ہے.
میں نے ایک صاحب کا سنا، ایک کلپ سنا.
جی.
انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس چیز کا نام حدیث ہے یہ دین ہی نہیں.
استغفراللہ.
دین نہیں ہے یہ. دین ہے قرآن سنت، اور سنت نام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول 17 باتوں کا.
اچھا.
ठीक है, हालांकि सुन्नत की ये तशरीह उम्मत में से किसी ने भी नहीं की कि सुन्नत का जब लफ्ज बोला जाएगा
जी
तो हजरत इब्राहिम
इब्राहिम
अलैहिस्सलाम की सुन्नत
अलैहिस्सलाम
बयान हो मुराद होंगी।
जी
पूरी उम्मत का इजमा है कि सुन्नत से मुराद नबी
नबी पाक
मुकर्रम
सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु
अलैहि
अलैहि
वसल्लम
वसल्लम के अफाल अहवाल ये हैं।
जी
अच्छा, अब वो जवाब दे रहे हैं किसी मसले पर। कजा नमाज का एक मसला था कि जनाब नमाज कजा हो जाए, तो कहा कि वो हदीस में आया है कि एक मौके पर जो है वो काफिला जा रहा था और पूरे काफिले की नमाज कजा हो गई, तो फिर फरमाया गया कि अब कजा पढ़ते हैं हम, कजा पड़ी गई। मैं दिल में सोचा कि इनके पैरामीटर्स में जिस चीज का नाम हदीस है,
जी
एक दो बातें ऐसी हैं जिसका वो कहते होंगे, ये तो ऐसी हदीस भी नहीं है। जब अपनी बात को समझाने का मौका आता है, ये हदीस को कोड करते हैं, ये
जी
फरेब है।
फरेब
जब आप ये कहते हैं कि हदीस दीन नहीं है, तो फिर आप कोट क्यों कर रहे हैं, आप
बिल्कुल
इस्तदलाल क्यों कर रहे हैं, आप हदीस जिक्र क्यों कर रहे हैं? लोगों को साफ बता दें, मैं तो दीन ही नहीं मानता हदीस को। तो लिबादा ओढ़ कर दाना डाला जाता है।
है
सच्चाई तो यह है ना कि जो आपका मौका आप साफ बयान करें, एक एक प्रोग्राम में बयान करें, देखो कल फिर मेरा कोई शिकार ना हो, मेरा ये मौकफ है। जो
हाँ,
हक पर हो वही ऐसा कर सकता
वही
है,
ऐसा कर सकता है।
जो हक पर ना हो
जी
वो हजार रास्ते तलाश करेगा फरेब में लाने के लिए,
जी
दाव में लाने के लिए, जाल में फंसाने के लिए। तो ये हमने एक बुनियादी बात की। हमने बात ये की कि अगर मकाम नबुवत को हम समझ लें
जी
कि अल्लाह ताला ने अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मकाम अता फरमाया है,
जी
उनकी इत्तबा करने का हुक्म दिया है, और हजरते साहबा नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की बारगाह में क्या आदाब बजा लाते थे,
जी
क्या तर्ज अमल का मुजाहरा करते थे, किस वारफ्तगी का मुजाहरा और इजहार किया करते थे, उरवा
जी
बिन मसूद जब ये मुसलमान नहीं हुए हैं,
जी
9वीं सन हिजरी में गजवाए तबुक के करीब करीब ये मुसलमान हुए, उससे पहले या उसके बाद, जब सुलह हुदैबिया का मौका था,
जी
नबी अकरम अलैहिस्सलाम को मक्का मुकदमा में दाखिल होने से रोक दिया गया और फिर मुजाकरात शुरू हुए।
जी
उरवा बिन मसूद वैसे तो ताइफ से थे
जी
और वहां कबीले के सरदार थे, बड़े अक्लो दानिश वाले थे और कुरैश इन पर बड़ा एतमाद किया करते थे।
सही
इन्होंने अपनी मुजाकराती कमेटी में इनको शामिल किया कि जाकर मुसलमानों से मुजाकरात किए जाएं, सुलह हुदैबिया हुई और एक माहिदा तरतीब पाता है,
जी
मुसलमान एहराम की हालत में थे, नबी अकरम अलैहिस्सलाम भी एहराम में थे, मक्का मुकरमा नहीं जाते, वही कुर्बानियां जबा होती हैं और एहराम खोल दिया जाता है। उरवा बिन मसूद ने अहले मक्का के सामने, कुरैश के सामने जाकर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के अहवाल बयान किए। उरवा बिन मसूद ने अपनी कौम से कहा कि मैं कैसरे रोम के दरबार में भी गया हूं, मैं हबशा के बादशाह के दरबार में भी गया हूं, मैंने किसी भी बादशाह की रियाया को अपने बादशाह से, अपने हाकिम से, अपने कायद से इस कदर वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए नहीं देखा।
हाय
मैं जो कुछ मनाजिर देखकर आया हूं, मुझे नहीं लगता कि तुम इन लोगों पर गालिब हो पाओगे,
अल्लाह अकबर
सुलह कर लो,
अल्लाह अकबर
इसे में आफियत है। अब उरवा बिन मसूद रदी अल्लाह
रज़ी
तआला
अल्लाह
जो उस
तआला
वक्त तक मुसलमान नहीं हुए हैं,
जी
ये बताते हैं ये क्या देखकर आए हैं। कहा कि हजरते सहाबाए इकराम हर वक्त नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने के लिए,
जी
तामील करने के लिए तैयार रहते हैं।
वाह फौरन
यहां हुजूर ने कोई हुक्म दिया, यहां वो बजा लाए। कहा कि मेरी आंखों ने क्या देखा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करते हैं, ये हजरात वुजू के पानी के कतरे को भी जमीन पर नहीं
हाय हाय
गिरने
अल्लाह
देते,
अकबर
अपने हाथों पर ले लेते
हाथों
हैं,
पे ले लेते सुभान
अपने जिस्मों पर मलते हैं,
अल्लाह
लाबे दहन हुजूर बाहर निकालना चाहें
जी
तो ये अपने हाथों पर ले लेते हैं,
वाह
उसे जिस्म से मलते हैं।
वाह
हुजूर अलैहिस्सलाम अगर बाल तरशवाएं तो ये उन बालों को भी लेकर अपने पास तबर्रुक के तौर पर रख लेते हैं।
वाह
कुरैश से कहते हैं तुम इनसे नहीं जीत सकते।
अल्लाह अकबर
तो जब ऐसे सहाबा हों कि जो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की बारगाह में حاضر رہیں، آپ کی باتوں کی تعمیل کرنا چاہیں
واہ
اور تعمیل کرتے رہیں،
جی
ٹوٹ کر اظہار محبت کریں، جان نشاور کریں، آپ کی حفاظت کریں، آپ کے پاس سے دور ہونا منظور نہ کریں، تو ان صحابہ نے حضور کی باتوں کو بھلا دیا ہو، لکھا نہ ہو،
اللہ
یاد نہ کیا ہو، آگے بتایا نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟
کیسے ممکن ہے؟
کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ایک اجمالی بات کر رہے ہیں ہم،
جی
مطلب مقام نبوت اور محبت صحابہ، جب ہم ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر تصویر کشی کرتے ہیں، منظر کشی کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ اکرام کی محبت، ان کی غیرت ایمانی، ان کی حمیت، ان کا سچا عشق رسول اس بات کی اجازت دے کہ حضور کے فرامین کو فراموش کر دیا جائے،
اللہ
لکھنے کا اہتمام نہ کیا جائے، یاد کرنے کا اہتمام نہ کیا جائے، آگے پہنچانے کا اہتمام نہ کیا جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. حضرت صحابہ اکرام کا انداز کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے 2-3 کلومیٹر دور ایک انصاری اور حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے، دونوں ساتھ ساتھ تھے. اب انہوں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی. ایک دن ایک شخص جا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا،
صحیح،
سارا دن وہاں موجود ہوتا، جو کچھ سنتا دوسرے کو آ کر بتاتا، اگلے دن دوسرا جاتا اور دوسرا ہماتن گوش ہو کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا،
صحیح،
اور آ کر اپنے ساتھی کو وہ ساری باتیں بتاتا، میں نے آج کیا سنا، حضور نے کیا فرمایا، کیا کیا، کیا عمل رہا، مطلب ان کے سننے کا بھی انداز کیسا ہوتا تھا. مطلب روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے، اتنی خاموشی کے ساتھ، اتنے ادب کے ساتھ آپ کی باتوں کو سنتے کہ پرندے بھی ان پر اگر بیٹھتے تو لکڑیاں سمجھ کر بیٹھتے. اتنے جامد، ساکت، بادب، ہمتن گوش ہو کر ایک سوئی کے ساتھ حضور کو سنا کرتے تھے. اچھا، حضرت عتبان بن مالک جو ہیں، میں 2023 اور 1445 میں ربیع الاول میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، مسجد قباء سے آ رہے تھے تو ہمارے ساتھی نے بتایا کہ یہ جو کھدائی ہو رہی ہے نا، یہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے.
اچھا،
یہ اس کے لیے کھدائی ہو رہی ہے. ادوار آتے رہتے ہیں،
جی جی،
یوٹرنز بھی آتے رہتے ہیں.
جی،
ایک وقت تھا کہ یہ گھر تھا، موجود تھا.
جی،
جیسا کہ حال ہی میں خود ایک انٹرنیشنل میڈیا نے اس رمضان کے مہینے میں کوڈ کیا ہے کہ سلمان فارسی کا کنواں، ان کا باغ، یہ سب چیزیں. حالانکہ ایک وقت تھا کہ بڑی مخالفت ہوتی تھی، بیر عریض پر کوئی چلا جائے ٹیکسی لے کر، ٹیکسی والے کا جو حال ہوتا تھا وہ ہمیں پتا ہے. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ بیر عریض کو کھول دیا گیا ہے، نلکے لگا دیے گئے ہیں،
جی،
باہر جو ہے بوتل والا بیٹھا ہوا ہے،
ایسے
کین جو ہوتا ہے نا، کین والا بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی پانی بھر کے لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ. ٹھیک ہے، مطلب یہ بہت بڑا یوٹرن ہے.
جی،
تو حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کا جو گھر ہے، یہ بڑا مقدس گھر ہے. یہ ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے گھر بنایا ہے، میں یہ چاہتا ہوں اس کا افتتاح آپ آ کر کریں.
اللہ اکبر، اللہ اکبر.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں،
واہ،
اور 2 رکعت وہاں پڑھ کے گویا کہ اس گھر کا افتتاح کرتے ہیں.
سبحان اللہ.
یعنی کچھ مقامات وہ ہیں جنہیں آثار مقدسہ کہا جاتا ہے، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں جانا، بیٹھنا، اٹھنا ثابت ہو.
جی،
تو یہ مکان جو ہے یہ صرف صحابی رسول سے منسوب نہیں ہے، بلکہ آثار مقدسہ میں شمار ہوتا ہے.
بے شک
حضور اکرم علیہ السلام کا آنا ثابت ہے، تو تھا تو پہلے بھی،
جی،
باقی رکھا گیا تھا. بعض ایسے مقامات کو صدیوں سے، صرف سلطنت عثمانیہ نے نہیں، صدیوں سے وہاں مساجد بنا دی گئی تھی. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں غزوہ خندق کے جو مقامات ہیں،
جی،
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ جس جگہ تھا، وہاں جو ہے وہ مسجد فتح بنا دی گئی.
جی،
अच्छा, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला का जहाँ खेमा था वहाँ मस्जिद बना दी गई, और दीगर सहाबा का के जो खेमे थे वहाँ मस्जिद बना
जी
दी गई। मस्जिद बनाकर जो है उस जगह को महफूज किया गया, इबादत की जाती है वहाँ पर,
जी
क्योंकि अल्लाह वालों के कदम जहाँ लगे हैं तो वो बरकत की जगह होती हैं।
बेशक
तो बात यह है, हालांकि वो मस्जिदें जो है ना, वो यूँ समझिए कि 50 फीट के फासले पर, 100 फीट के फासले पर हैं,
जी
तो लोग जाते हैं वहाँ नमाज पढ़ते हैं, और नमाज पढ़कर अल्लाह की बात करते हैं,
बेशक
उन फजाओं से बरकत लेते हैं। यही मामला जो है वो बहुत सारी जगहों पर है। मस्जिद इस तरह क्या है,
जी
हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे ओहद की तरफ, यहाँ आपने इस्तराहत फरमाई थी।
सही
इसी तरीके से ओहद पहाड़ पर जब आप जाते हैं,
जी हाय
जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी होने के बाद तशरीफ लाए, तो एक जगह आपने कयाम किया, उस जगह पर आज भी मस्जिद के आसार मौजूद हैं। मतलब अब सिर्फ छोटी छोटी दीवारें ही हैं,
जी
1 फीट 1.5 फीट की दीवारें होंगी, नमाज में पड़ी जाती
आसार
है। एक
बाकी है
जमाने में वहां
आसार
मस्जिद थी।
जी
तो हजरत उत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु का घर तो पहले भी मौजूद होगा,
जी
लेकिन फिर रोड बिछा दिया गया,
हाय हाय
फिर वहां गाड़ियां चलने लगी। अब ऐन लबे सड़क पर खुदाई हो रही है, सड़क तंग कर दी गई है, जालवार लगाकर, जंगले उंगले लगाकर। जिन लोगों को तारीख नहीं पता वो कहते हैं अरे दरियाफ्त हो गया, दरियाफ्त हो गया। भाई दरियाफ्त नहीं हुआ, यू टर्न हुआ है, दरियाफ्त नहीं हुआ, दरियाफ्त तो पहले भी था।
यू टर्न हुआ
ठीक है, जगह तो पहले भी थी,
जी
तो बस ये 100-150 साल का जो अरसा गुजरा, तो ये बड़ा मख्तूश अरसा था,
अल्लाह की
तो आसारे मुकदसा के ताल्लुक से। अब हजरत उत्बान का वाकया देखिए, आप
जी
एहतमाम देखिए। अब हम और वाकया की तरफ आते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, नद्दर अल्लाह इमरान, अल्लाह ताला उसे तरोताजा रखे,
जी
शादाब रखे,
वाह
किस शख्स को, समिया मकालती,
वाह
जिसने मेरे कौल को सुना, मेरी हदीस को सुना,
सुभान अल्लाह
फवाहा व हफिजहा, उसे याद किया,
याद किया
संभाला, याद किया,
जी
व बल्लगाहा, और इसे आगे पहुंचाया।
पहुंचाया गया सुभान अल्लाह
मुख्तलिफ अल्फाजों के साथ
जी
सियासत्ता में ये हदीस पाक मौजूद है।
सुभान अल्लाह
तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने तो तहसीन फरमाई है,
बेशक
तरगीब फरमाई है, पसंद फरमाया है, बल्कि हुक्म फरमाया है।
जी
हजरतुल विदा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हैं, फिर क्या इरशाद फरमाते हैं, अला लियुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, कि जो मौजूद है ये मेरे इस पैगाम को आगे
आगे
पहुंचाएगा।
पहुंचा
तो ये आगे पहुंचाने का जो सिलसिला है
जी
वो हमेशा जारी रहा।
सुभान अल्लाह
नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने खुद हुक्म इरशाद फरमाया, खुद इस अमर को पसंद फरमाया,
जी
दुआओं से नवाजा। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम से तो साबित है।
जी
तो कहा गया ना दावा में कि जनाब ये तो साबित ही नहीं है।
साबित ही नहीं है
अब कुछ सहाबा का तर्ज अमल क्या है,
जी
नबी अकरम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में हमें ये बात मिलती है कि आपने बहुत सारे अहम पैगाम को, दीन के अहकाम को बाकायदा तहरीर करवाया। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह
रज़ी
तआन्हु,
अल्लाह तआला
जब हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआन्हु बहरेन जाने लगे, तो
जी
जिम्मेदारियां थी, तो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआन्हु ने उन्हें एक लिखा हुआ पैगाम दिया,
सही
जो नबी अकरम अलैहिस्सलाम
अल्लाह
ने लिखवाया था। ज़कात से मुतालिक था,
सही
ज़कात के अहकाम से मुतालिक था। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के सरदारों को एक मकतूब रवाना किया,
जी
जिसमें ज़कात के अहकाम थे, ज़कात
सही
उशर किस तरह निकालनी है,
जी
तलाक से मुतालिक अहकाम थे, कुरान पाक को छूने से मुतालिक अहकाम थे, दीयत से मुतालिक अहकाम थे, और बाकायदा वहां के कुछ सरदारों को मुखातिब करते हुए ये दीन के जो अहकाम थे लिखवाए गए,
सही
ताकि ये लोग इन अहकाम पर अमल पैरा हों।
जी अमल पैरा हूँ
मतलब लिखवाना, लिखे हुए को आगे पहुंचाना, और वो लोग इस पर अमल करें।
जी
खुद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, बहुत सारे सहाबा जिनसे बहुत ज्यादा रिवायतें मनकूल हुई हैं,
सही
मिसाल के तौर पर हजरत अबू हुरैरा हैं,
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह
हजरत
तआला
अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुम हैं।
जी
हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मा मिन असहाबिन नबी احد اکثر حدیثا منی، کہ میرے بعد اگر کسی نے حدیثیں زیادہ روایت کی ہیں تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں
رضی اللہ تعالیٰ.
سب سے زیادہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث روایت کی ہیں، محدثین اس کی تعداد 5,000 کے قریب بیان کی ہے.
سبحان اللہ.
پھر حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں،
جی
فرق اتنا ہے کہ میں حدیثیں لکھتا نہیں تھا، حضرت عبداللہ بن عمر احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے.
اللہ اکبر.
اب یہ کیوں نہیں لکھتے تھے؟ ایک دن بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی، اور وہ چادر جب انہوں نے اپنے سینے پر رکھی ہے، اور وہ جو انوار منتقل ہوئے ان کے سینے میں،
سبحان اللہ،
اور وہ جو برکات منتقل ہوئے ان کے جسم میں،
جی
اس دن کے بعد انہوں نے بھولنا چھوڑ دیا.
اللہ اکبر، اللہ اکبر.
انہوں نے پھر لکھنے کا اہتمام بھی نہیں کیا،
یاد اتنی ہوتی تھی،
یاد اتنی ہوتی تھی.
جی
یہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب میں اتنی حدیث سے روایت کرتا ہوں.
جی
فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہ تھے کہ جو اپنے عام معاملات میں مشغول رہتے، کوئی عمر خانہ داری میں، کوئی تجارت میں، کوئی کام میں، اور یہ کوئی منع بھی نہیں ہے.
جی منع بھی نہیں.
جس طرح ہے نا، جب علماء تجارت نہیں کرتے، دین سیکھتے ہیں، ساری عمر سکھاتے ہیں،
جی
اگر وہ یہ فیلڈ نہ اپنائیں، تجارت کریں، تو پھر یہ دین کیسے سیکھنا اور سکھانا،
بالکل
تدریس، تعلیم و تعلم منقطع ہو جائے گا.
ایسے ہی ہے.
تو کچھ لوگ عہد صحابہ میں وہ تھے کہ جنہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں،
جی
پڑھے رہتے تھے بارگاہ رسالت میں،
واہ واہ،
براہ راست سیکھتے رہتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بھوکا پیاسا رہتا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس در سے دور نہیں ہوتا تھا،
پھر بھی
یہی پڑا رہتا تھا. تو چونکہ زیادہ قربت تھی، زیادہ وقت دینا پایا گیا،
جی
زیادہ سنا، اس لیے سب سے زیادہ روایات منقول ہوئی.
کیا بات ہے.
تو یہ ایک دو قصے نہیں ہیں، یہ ایک دو صحابہ کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ صحابہ اکرام علیہ مرضوان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لکھنے کا، پرکھنے کا، جانچنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. اب آپ نے لکھنا تو سن لیا،
جی
یہ پرکھنا اور جانچنا کیا ہوتا ہے؟
جی
یہ بھی ایک سوال بنتا ہے نا.
جی پرکھنا اور جانچنا،
چلیں اس سوال کا جواب ہم اگلی قسم میں دیتے ہیں.
مدنی چل کے ناظرین، مفتی صاحب سے ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے کچھ سوالات کیے ہیں، اور بڑی سیر حاصل گفتگو کہ وہ لوگ کے جو حدیث پاک کے منکر ہیں، اور وہ جو دلائل قائم کرتے ہیں بڑے احسن انداز میں، بنیادی طور پر جو ان کا ایک موٹو ہے، ان کا ایک نظریہ ہے، اس کا رد کیا، تو جو عمارت کھڑی ہوئی تھی بالکل صاف پتہ چلتا ہے کہ گر جاتی ہے عمارت. ابھی ہم نے جو مفتی صاحب سے سوال لیا ہے کہ بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنے کا سلسلہ نہیں تھا، احادیث نہیں لکھی گئی، جبکہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، صحابہ اکرام میں بعض صحابہ اکرام لکھا کرتے تھے. مدنی چینل کے ناظرین، اسی ٹاپک کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آگے بڑھائیں گے، اور مزید بھی کچھ سوالات کریں گے مفتی صاحب سے کہ آج جو ہمارے سامنے کتابیں ہیں، موطا امام مالک ہے، بخاری شریف، مسلم شریف یا ترمذی شریف، دیگر جو احادیث کی کتابیں ہیں، عہد صحابہ سے لے کر ان کتابوں تک کے بیچ میں، یعنی جو ہمارے پاس کتابیں پہنچی ہیں، یہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر ان کتابوں تک بیچ میں کیا ہوتا رہا، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں مفتی صاحب سے سوالات کریں گے. آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہماری یہ ساری سیریز مکمل دیکھیں، اے ٹو زیڈ جسے کہا جاتا ہے، یوں کہیں کہ مکمل جب آپ دیکھیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو دین کے جو بنیادی عقائد ہیں، احادیث کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے، انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہترین معلومات اور علم کا ایک ذخیرہ آپ کے پاس آئے گا. آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ یہ ہماری سیریز مکمل دیکھیں، انشاءاللہ عزوجل بہت فائدہ ہوگا. ہم نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اس ایپیسوڈ سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
علم روشنی بلندیوں کا راستہ ہے یہ.